Allah,
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلة ہے اللہ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے بندوں پر کہ بندے اس کی نافرمانی نہ کریں، اور اگر اس کی نافرمانی ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنے اس برے عمل سے توبہ کریں. توبہ کے فضائل پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب توبہ کے اتنے فضائل ہیں کہ توبہ کرنے والا خدا کا پیارا بن جاتا ہے، توبہ کرنے والا نبیوں کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، توبہ کرنے والے کے لیے رب کی ندائے رحمت صبح و شام اور دن رات جاری رہتی ہے، توبہ کرنے والے سے رب راضی ہوتا ہے اور بہت زیادہ راضی ہوتا ہے. تو توبہ کے جب اتنے فضائل ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے فضائل کو سننے پڑھنے کے باوجود ہم توبہ کیوں نہیں کرتے، توبہ کی راہ میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ آج کچھ اس حوالے سے کلام کریں گے اور پھر توبہ کی کچھ اور صورتوں اور اس کے اور طریقوں پر کچھ کلام ہوگا. لوگوں کے توبہ نہ کرنے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ گناہوں کے انجام سے غافل ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو میں گناہ کرتا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. یہ دو طرح ہوتا ہے، یا تو یہ ہے کہ اسے یہ پتا ہی نہیں کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اس پر یہ سزا ملے گی. جیسے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ بھی ہے. جیسے آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر غور کریں تو مثلاً غیبت ہے. غیبت اتنی عام چیز ہو چکی ہے کہ اس کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا. یا بعض لوگ غیبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو سچ بول رہا ہوں. کہ اگر میں کسی کی برائی بیان کر رہا ہوں تو یہ تو واقعی اس میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. حالانکہ غیبت اسی کا نام ہے کہ کسی میں موجود برائی جس کا وہ اظہار پسند نہیں کرتا وہ برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے. تو اب یا تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا پتہ نہیں ہوتا، یا گناہ پر وعید کا پتہ نہیں ہوتا. کہ یہ تو پتہ ہے کہ چلے غیبت گناہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی، احادیث طیبہ میں اس پر کس قدر عذاب کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں. غیبت کرنے کو قرآن مجید میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا، اور احادیث طیبہ میں بھی اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں وارد ہیں. تو اب گناہ ہونے کا تو پتہ ہے، لیکن اس گناہ پر سزائیں کس قدر سخت ہیں اس کا پتہ نہیں. شراب پینا گناہ ہے معلوم ہے، لیکن اس گناہ پہ سزا کیا ہے یہ نہیں پتہ کہ شراب پینے والے کو جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا، شراب پینے والے کو جہنمیوں کا پی پلایا جائے گا، اور اس طرح کے بہت سے گناہ. اسی طرح سود کا پتہ گناہ ہے، لیکن سود پر سزا کیا ملے گی یہ نہیں پتا کہ اس کے پیٹ کے اندر سانپ پھریں گے، وہ پاگلوں کی طرح قیامت کے دن میدان محشر میں ہوگا، کھڑا نہیں ہو رہا ہوگا، گر رہا ہوگا. اور پھر اس پر جو دیگر وعیدیں، تو گناہ کی سزا کا پتہ نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات سزا کا بھی پتہ ہوتا ہے پھر بھی بندہ گناہ نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی سزا کا تو اسے پتہ ہے، لیکن اس سزا کے بارے میں جتنا اسے احساس کرنا چاہیے، جتنی حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو اس کے حوالے سے اس کا تصور ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی گناہوں کے حوالے سے اپنے ذہن میں واقعتاً جو اس کی سزائیں ہیں ان کا تصور لائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی رشوت لیتا ہے، وہ رشوت کا مال کھاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، وہ غصب کا مال کھاتا ہے، وہ چوری کا مال کھاتا ہے، وہ سود کا مال کھاتا ہے۔ اب اگر اس کے بارے میں وہ یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا اور جہنم کی آگ مجھے جلا رہی ہے اور میں اس سخت عذاب میں مبتلا ہوں اور میں اس کے اوپر چیخ رہا ہوں، واویلا کر رہا ہوں، تو اب اگر اس تصور کو آدمی تھوڑا سا اپنے اوپر طاری کرتا ہے تو اب گناہ کے حوالے سے جو غفلت ہے وہ نکل جاتی ہے۔ توبہ نہ کرنے کا جو پہلا سبب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں کے انجام سے غافل ہوتا ہے، اور گناہوں کے انجام سے جو غفلت ہے اس غفلت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ قرآن و حدیث میں مذکور گناہوں کی سزاؤں کا مطالعہ کرے، اس کے حوالے سے کوئی بیان سنے، کوئی تقریر سنے، اور مزید اس کے ساتھ اسے زیادہ مؤثر بنانا ہو تو پھر طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سزاؤں سے گزرتا ہوا محسوس کریں، تو اب توبہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ توبہ نہ کرنے کی دوسری وجہ کہ دل پر گناہوں کی لذت غالب ہوتی ہے، یعنی گناہ کا پتہ، گناہ کی سزا کا پتہ، لیکن نفس اتنا عادی ہو چکا ہے اس گناہ کا کہ اسے چھوڑنا مشکل ہے۔ جیسے بد نگاہی کرنے والے، جیسے رشوت لینے والے، جیسے بدکاری کرنے والے، جیسے سود کا مال کھانے والے، یہ بہت سے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن دل پر شراب کی لذت اور بدنگاہی کی لذت اور ان گناہوں کی لذت ایسی غالب ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ چھوڑ نہیں پاتے اور اس کی وجہ سے وہ توبہ کر نہیں پاتے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بندہ تھوڑا سا غور کرے کہ میری جو دنیا کی زندگی ہے، جو میری گناہوں سے لطف اندوز ہونے کی طاقت رکھنے والی زندگی ہے، 10 سال کی عمر تک تو بندہ ویسے بچہ ہی ہوتا ہے تو اتنا اس کو گناہ کی لذت کا پتہ بھی نہیں ہوتا، 60 سے اوپر جا کے اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ لذت ویسے ہی مر جاتی ہے، درمیان کے 50 سال بنتے ہیں۔ اب بندہ لذت کے غلبے کی وجہ سے، دل پر لذت کے غلبے کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو غور کرے کہ یہ 50 سال کے لیے لذتوں سے دور ہونا، لذتوں سے دور ہونا، گناہ والی لذتوں سے دور ہونا، یہ میرے لیے مشکل ہے، میں اسے قبول نہیں کر پاتا، میں اسے برداشت نہیں کر پاتا، تو اگر مرنے کے بعد مجھے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال تک اگر لذتوں سے دور رہنا پڑا تو وہ کیسے برداشت کروں گا؟ یہاں تو 50 سال برداشت نہیں ہو رہے، اور وہاں پر اگر معاذ اللہ حالت کفر میں مرا پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں سے گیا، آخرت کی لذتوں سے غائب، ختم۔ اور اگر مسلمان ہی دنیا سے گیا لیکن اپنے شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا تو 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال اگر اسے لذتوں سے دور رہنا پڑا تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ 50 سال تو قبول نہیں ہے، تو 10,000 سال، 1000 سال کیسے قبول ہوگا؟ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر انسان دنیا کی لذتوں کا اور آخرت کی لذتوں کا آپس میں مقابلہ کرے، تقابل کرے، یار دنیا کی جو لذتیں ہیں یہ کس معیار کی ہیں اور آخرت کی جو لذتیں ہیں وہ کس معیار کی ہیں، تو اگر آدمی بار بار تقابل کرتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کے لیے دنیا کی لذتیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو گناہ والی لذتیں، جائز لذتیں تو جائز ہی ہوتی ہیں، اس سے تو شریعت انتفاع کرنے سے منع نہیں کرتی، ہاں آخرت کی خاطر ان میں بھی کمی کرنا، اس میں بھی تقلیل کرنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے، لیکن جو گناہ والی لذتیں ہیں اگر انہی کا بندہ تقابل کر لے تو دنیا کی لذتوں کا آخرت کی لذتوں سے تو مقابلہ ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک چابک، کوڑا جو ہوتا ہے جو گھوڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھگانے کے لیے، دوڑانے کے لیے، اگر ایک کوڑے کی جگہ جو جنت میں ہو اس کا ساری دنیا سے مقابلہ کیا جائے تو وہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ फिर दुनिया के अंदर जो घर हैं मिट्टी के हैं, आखिरत के अंदर सोने चांदी के। दुनिया के अंदर लज्जत है तो लज्जत के साथ मुशक्कत और तकलीफ भी है, आखिरत में लज्जत ही लज्जत है, तकलीफ कोई नहीं, मुशक्कत कोई नहीं। फिर दुनिया की लज्जत 50 साल 60 साल 100 साल तक आदमी जिंदा रहेगा तो मज़े ले लेगा, उसके बाद ख़त्म। आखिरत की लज्जतों ने कभी ख़त्म नहीं होना, हमेशा हमेशा बाकी रहेंगी। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा वो जन्नत में रहेंगे। तो अगर आदमी थोड़ा अपने आप को दुनिया और आखिरत की लज्जतों का तकाबुल करके देखे तो उसके लिए फिर गुनाह वाली दुनिया की लज्जतें छोड़ना आसान हो जाता है, तौबा करना आसान हो जाता है। अच्छा, फिर तीसरी वजह कि बंदे लोग तौबा क्यों नहीं करते, उसकी वजह होती है मौत को भूल जाना और ज़िंदगी को लंबा समझना। जैसे अक्सर व बेशतर लोग तौबा क्यों नहीं करते, अरे अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अरे अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है। जवान कहता है, जो नौजवान है वो कहता है अरे अभी तो सारी जवानी पड़ी है। जवान कहता है और अभी तो बुढ़ापा नहीं आया। बूढ़ा कहता अभी कौन सा मर रहा हूँ मैं। तो अब क्या है, लंबी उम्मीदें इंसान को तौबा से दूर रखती हैं। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है, सबसे पहले तो बंदा ये सोचे कि इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे लंबी ज़िंदगी ही मिलेगी। क्या बच्चे नहीं मरते, क्या जवान नहीं मरते, क्या बूढ़े नहीं मरते, बल्कि बूढ़े तो मरते ही हैं मिलाके। तो अभी तो हमारे आगे पीछे, हमारे दाएं बाएं, हमारी आंखों के सामने, हमारे ख़ानदानों के अंदर ऐसे वाक़यात मौजूद होते हैं। बच्चा था फौत हो गया, जवान था मर गया, जवानी से अभी पूरी तरह बाहर बुढ़ापे की तरफ निकला नहीं था, इंतकाल हो गया। मेरा ख्याल है हमें ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसकी गली मोहल्ले में और जिसके रिश्तेदारों में कोई ऐसा वाकया ना हुआ हो, होता है। और नहीं तो एक्सीडेंट हैं, हादसात हैं, हार्ट अटैक हैं, बीमारियां हैं, वबाएं हैं, बलाएं हैं, ना जाने क्या क्या होता है। आजकल ये कोविड का मसला बना हुआ है तो किसको पता था कि भाई ये भी हो जाएगा। ये जो मुल्कों के अंदर हज़ार हज़ार दो दो हज़ार बंदे मरे एक एक दिन के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत से लोग मरे, तो क्या इनको तसव्वुर था कि भाई ये जो ज़ुकाम खांसी की एक किस्म है यही हमें ले गुजरेगी। लेकिन ले गुजरी बहुत सारों को। तो पहली बात तो ये है कि इस बात की गारंटी नहीं कि हमें लंबी ज़िंदगी ही मिलेगी। और दूसरी बात, लंबी ज़िंदगी मिल भी गई तो क्या फिर नहीं मरना। आखिर 80 साल 90 साल 100 साल 110 120 130 मरना तो है। तो अब अगर बंदा मौत को याद करे तो गुनाह छोड़ना और तौबा करना आसान हो जाता है। तो लोग तौबा नहीं करते क्यों, लोग गुनाह नहीं छोड़ते क्यों, इसलिए कि उनको मौत भूली होती। तो अगर बंदा मौत को याद करना शुरू कर दे तो तौबा करना आसान हो जाता है। चौथी वजह कि लोग तौबा क्यों नहीं करते, और ये भी हम अपने दाएं बाएं बहुत से लोगों से सुनते होंगे और हो सकता है कि इस धोखे का हम भी शिकार हों। वो क्या, वो ये है कि ये तो हक है कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, ये तो हक है, ये हमारा अकीदा है, कुरान के अंदर है, रहमान है, रहीम है, गफूर है, करीम है। तो अब लोग इसी वजह से तौबा नहीं करते कि रब तो बख्शने वाला है, अल्लाह बख्शेगा, मौला बख्श देगा। अब ये जो अपने जहन में लेके बैठे हुए कि यार गुनाह कर लेंगे तो अल्लाह ताला बड़ा करम वाला है, बड़े रहम वाला है, बड़े फजल वाला है, तो बस इस वजह से तौबा नहीं करते, इसके बहुत से जवाब हैं। अगर हम इसको, इस वसवसे को दूर करना चाहें तो इस वसवसे के बहुत से हल हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है और उसने अपनी रहमत का एक जो मजहर है वो जन्नत की सूरत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इतनी अजीम शान जन्नत पैदा फरमाई क्यों, इसलिए कि रहमान है, रहीम। लेकिन बात यह है कि उसने जहन्नम भी तो पैदा की, सिर्फ जन्नत तो नहीं, जहन्नम भी पैदा की, और जहन्नम में भी बहुत से लोगों ने जाना। तो जिन लोगों पे खास रहमत नहीं होगी वो जहन्नम में जाएंगे। तो अब हमारे पास इस बात की क्या दलील है कि हम पक्के जन्नती ही, खुदा गफूरुर रहीम है, उसने जन्नत बनाई है और हमने जाने जाना जन्नत में, इस बात की क्या गारंटी। ये क्यों नहीं हो सकता कि हम उस कैटेगरी में हो माज़ अल्लाह कि जिन्होंने जहन्नम में जाना। तो लिहाजा खुदा गफूरुर रहीम है, इसके साथ साथ वह शदीदुल इक़ाब भी है, वह शदीदुल इक़ाब सख्त सज़ा देने वाला भी, वो सरीउल हिसाब भी है, वो बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला भी है, और वो ज़ू इंतकाम भी है, वो बदला लेने वाला भी। तो लिहाजा जहाँ उसकी रहमत व मग़फ़िरत को याद रखना चाहिए, वहीं पर उसकी शान जो शदीदुल इक़ाब और सरीउल हिसाब है उसे भी याद रखना चाहिए। एक बात, दूसरी बात कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है और इसलिए तौबा नहीं करते, गुनाह नहीं छोड़ते। तो बात यह है कि अल्लाह ताला के गफूरुर रहीम होने का हमें ज़्यादा पता है या अल्लाह के नबियों को ज़्यादा पता था, अल्लाह के वलियों को ज़्यादा पता होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह के वली अलैहिमुर्रिदवान ये हमसे ज़्यादा जानते हैं कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, ये हमसे ज़्यादा खुदा की रहमत को जानते हैं। लेकिन ये खुदा की रहमत को जानकर माअदल्ला गुनाहों की तरफ तो नहीं है, ये तो और बंदगी की तरफ गए, ये तो और इबादत की तरफ गए, ये तो और नेकी की तरफ गए, ये तो और तकवे की तरफ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खुदा की शान मग़फ़िरत और शान रहमत को जानता है, जितना जानता होगा उतना ज़्यादा नेकियों की तरफ जाएगा। तो जो हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं वो तो खुदा की रहमत जान के नेकियों की तरफ गए, हम कैसे हैं कि रहमत जान के गुनाहों की तरफ जाते। तो लिहाजा ये शैतान का वसवसा है कि वो इस वजह से बंदे को गुनाहों में डाल के रखता है और नेकियों से उसको दूर रखता है, तौबा से दूर रखता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला के गफूरुर रहीम होने के अकीदे की वजह से जो बाज़ लोग अपने आप के अंदर वसवसे का शिकार हो जाते हैं, उनका हल ये है। पाँचवीं वजह तौबा ना करने की, वह है बुरी सोहबत। कि आदमी नेक बनना भी चाहता है लेकिन जो उसका माहौल है, जो उसके दोस्त हैं, उसकी गैदरिंग है, उसका जो मेल मिलाप है, जो उसके ख़ानदान के मिलने मिलाने वाले हैं, वो उसको गुनाह में डाल के रखते हैं। तो बुरी सोहबत जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ा रीज़न होता है इंसान को तौबा से दूर रखने के लिए। अब अगर ये सबब है तो इसका जवाब क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल भी उसके मुताबिक ही, कि अगर बुरी सोहबत उसे तौबा से दूर रखे हुए है तो वो तौबा से दूर ना हो, बुरी सोहबत से दूर हो जाए, बुरे दोस्तों से दूर हो जाए, उनके साथ अपने ताल्लुकात को कम करे। अगर यक लख्त सारी दोस्तियां और ताल्लुक छोड़ना उसके लिए नामुमकिन है या मुश्किल है उसके जहन के मुताबिक, तो थोड़ा सा कम कर दे। रोज़ाना जो उनकी सोहबत में जाके बैठता है तो दो चार दिन ज़रा छोड़ दे। इसी तरह ज़्यादा देर बैठता है तो अपने वक्त को कम करें। ये इसलिए नहीं कि वो जो बाकी उसका बैठना वो दुरुस्त हो गया, नहीं, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आए, आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से कमी की तरफ आए, आहिस्ता आहिस्ता बुरी सोहबत से बचने की तरफ आए और बिल आखिर वो नेकियों की तरफ और तौबा की तरफ आ जाए। तो ये तौबा करने के अंदर जो एक रुकावट होती है बुरी सोहबत, तो ये उसका हल है कि इंसान इस अंदाज के अंदर अपने आप को मोल्ड करे। अब तौबा का तरीका क्या है? तौबा के हवाले से हमने पहले भी बात की थी कि तौबा तीन चीज़ों के मजमूए का नाम है। अब वो जो तीन चीज़ें हैं, एक ये है कि गुनाह पे शर्मिंदगी, जो माजी में किया उस गुनाह पे शर्मिंदगी या जो कर रहा है उस पे शर्मिंदगी। दूसरा ये है कि फ़िलहाल फ़ौरन छोड़ दो। और तीसरा ये है कि मुस्तकबिल में आइंदा ज़माने में उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा कर ले। ये तीन चीज़ें, अब इनकी थोड़ी सी तफसील दर्ज करता हूँ। पहली बात कि गुनाह पे शर्मिंदा हो, गुनाह को छोड़ना गुनाह पर शर्मिंदगी की वजह से हो तो गुनाह पर शर्मिंदा हो। अब ये जो गुनाह पे शर्मिंदा होना है, या तो खुदा के डर से हो, या खुदा के खौफ से हो, या खुदा की अजमत का हया करने की वजह से हो, या उसकी खुशनूदी हासिल करने के लिए हो, इस वजह से गुनाह को छोड़ दे। लोगों की शर्म से गुनाह छोड़ेगा तो गुनाह छोड़ना तो उसका अच्छा है लेकिन इसे तौबा नहीं कहेंगे, توبہ وہ ہے جو خدا کے ڈر سے، خدا کے خوف سے، یا خدا کی حیا سے، یا خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے گناہ کو ترک کیا جائے، تو پہلی بات۔ دوسری بات، گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ جمعے سے چھوڑوں گا، یا رمضان آ جائے پھر چھوڑوں گا، یا اس مرتبہ اعتکاف بیٹھوں گا پھر چھوڑوں گا، یا یہ ہے کہ جب حج پہ جاؤں گا نا پھر چھوڑوں گا، یا میں جب عمرے پہ جاؤں گا پھر چھوڑ دوں گا۔ تو یہ جو مستقبل کے ارادے ہیں یہ توبہ نہیں ہیں، یہ توبہ کے خیالات ہیں، یہ توبہ کا محض ایک سوچ ہے، توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ فوراً گناہ چھوڑ دے، یہ توبہ ہے۔ تیسری بات، مستقبل میں وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ یا اللہ میں ایک مہینے کے لیے چھوڑتا ہوں، اگلے مہینے پھر کروں گا۔ خدا سے تو ایسا کوئی نہیں بولتا، لیکن اپنے اندر اس کے جو گیم چل رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، کہ ٹھیک ہے یار ایک آدھ مہینے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اگلی مرتبہ پھر دیکھیں گے۔ تو اس کا پکا ارادہ نہیں ہوتا، یہ توبہ نہیں۔ تو یہ تین چیزیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ مزید کیا ہوتا ہے؟ پھر گناہوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن میں اتنی باتیں کافی ہیں، ماضی پہ شرمندہ، ابھی چھوڑ دیا، آئندہ کرنا نہیں، بعض میں تو اتنا ہی کافی ہے۔ جیسے کوئی آدمی شراب پیتا تھا، اب شراب سے توبہ کیا ہے؟ تو شراب کے لیے کوئی کفارہ نہیں ادا کرنا ہوتا، شراب سے توبہ یہی ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اسے چھوڑتا ہوں، میں آئندہ نہیں پیوں گا، یہ توبہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ ایسا حق اللہ ہے، شراب چھوڑنا یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ بندہ شراب پینا چھوڑ دے، یہ گناہ کی وہ قسم ہے جس کا تعلق حق اللہ کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حقوق اللہ تو ہے لیکن اس کی کچھ تلافی بنتی۔ تلافی کیا؟ کہ بھائی اس کے بدلے میں کچھ کرنا بھی پڑے گا، توبہ کے ساتھ کچھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک بندہ بے نمازی تھا، اب اس نے توبہ کی کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ نماز پڑھوں گا، تو اتنا کہنے سے جو پچھلے زمانے کی نمازیں ہیں وہ ساری معاف نہیں ہو گئیں، بلکہ وہ جو نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں فرض و واجب، ان کو پڑھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی، تو اب زکوٰۃ کی قضا تو نہیں ہوتی لیکن تاخیر کا گناہ ہے، تو اب یہ ہے کہ اب یہ زکوٰۃ ادا بھی کر دے۔ اگر پچھلے 10 سال، 15 سال، 25 سال، 1 سال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ تیسرا، روزے نہیں رکھے تھے تو روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک آدمی نے زندگی میں 15 سال روزے نہیں رکھے، اب توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیا، روزے نہیں رکھے، اسے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کا پکا ارادہ کہ روزے رکھوں گا، تو صرف اتنا کافی نہیں، وہ جو پچھلے چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے۔ تو یہ ہے تلافی، توبہ مع تلافی۔ تو ایک وہ گناہ جو توبہ بلا تلافی ہے، دوسرے وہ جو توبہ مع تلافی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حق کے ساتھ ہے، بندوں کے حق کے ساتھ۔ اب وہ بندوں کے حق کے ساتھ جس گناہ کا تعلق ہے، اگر تو اس کا تعلق ہے مال کے ساتھ، کسی کا مال چھینا، چوری کیا، موبائل چھین لیا، رشوتیں لی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہے، لوگوں کے پلاٹوں پہ، فلیٹوں پہ قبضے کیے ہوئے، وراثت کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، یہ حرام کام اگر کیے تھے، تو اب اس میں توبہ میں یہ بھی فرض ہے کہ جس کا مال ہے اسے واپس لوٹائے، جس کا مال ہے اسے واپس لوٹائے۔ تو غصب، چوری، رشوت، ان سب چیزوں میں مال اسی کو لوٹانا ہوگا جس کا وہ مال تھا، وہ مر گیا تو اس کے ورثہ کو لوٹایا جائے گا، اور اگر سود وغیرہ تھا تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ چاہے تو مال ان کو لوٹا دے، چاہے تو صدقہ کر دے، اصل اس مال سے جان چھڑانا فرض ہوتا ہے۔ تو یہ اگر حق العبد ہے، حقوق العباد ہیں، تو ان کا تعلق اور مال کے ساتھ ہے، تو پھر آگے یہ صورت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ مال کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے لیکن اس کا تعلق جو اخلاقیات کے ساتھ یا دل آزاری وغیرہ کے ساتھ ہے، کسی کو گالی دی تھی، اب گالی سے توبہ کی کہ یا اللہ میں نے جتنے کو گالی دی سے میں توبہ کرتا، تو یہ تو نہیں ہے کہ سب کو پیسے دیتا پھر ہے، کوئی کفارہ تو شریعت نے فرض نہیں کیا اس کے اوپر۔ تو اب جس کا دل دکھایا، جس کو مارا یا جس کو برا بلا کہا، جس کو ذلیل کیا، یہ جو حرام گناہ کیے، یہ جو حرام کام کیے، گناہ کے کام کیے، اس سے توبہ یہ ہے، ایک تو وہی کہ ماضی پہ شرمندہ، ابھی چھوڑ دے، آئندہ نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے، خواہ وہ پڑوسی ہے یا وہ رشتہ دار ہے یا وہ دوست ہے یا وہ دشمن ہے، جس کا دل دکھایا تھا اس سے معافی مانگنا بھی لازم ہے، ورنہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کا یہ جو حق العبد والا حصہ ہے یہ معاف نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن یا تو اپنی نیکیاں اس مظلوم کو دینی پڑیں گی اور یا مظلوم کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے، اس کی ایک ترتیب ہے، لیکن ان میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو لہذا توبہ جو پوری ہے وہ یہ ہے کہ توبہ میں گناہ کا چھوڑنا بھی ہے، آئندہ نہ کرنا بھی ہے، ماضی پہ شرمندگی بھی ہے، اس کے ساتھ جہاں تلافی ہے وہاں تلافی، جہاں معافی مانگنی ہے وہاں پر معافی مانگنی، جہاں پر حق ادا کرنا ہے وہاں پر حق ادا کرنا بھی ہوگا، یہ ہے پوری توبہ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں وہ بھی، جو نہیں کرتے وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، پوچھنے میں تو کچھ نہیں آتا، جو پوچھ ہی لیتے ہیں کہ جناب ہم اگر توبہ کریں تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مطلب پتہ تو چل جائے توبہ قبول کیسے ہوتی ہے، تو خواب آئے گی یا کوئی کچھ اور ہوگا، کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، ایک تو ویسے تو یہ ہے، بندہ جب توبہ کرے تو رب کی رحمت سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، رب کی رحمت سے امید رکھے، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے نہ قبول ہوئی، کہ میرے گناہوں کی نوعیت ایسی ہے اور میری توبہ کی نوعیت ایسی، گناہ ایسے توبہ ایسی، تو لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈس بیلنس جو معاملہ ہے تو اس کے اندر کہیں پھنس ہی نہ جاؤں، تو خوف کا بھی پہلو اس میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو علماء نے بیان فرمائی کہ یہ اگر علامات پائی جائیں تو بندہ سمجھے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کیا؟ مکاشفات القلوب میں اس کے بڑی خوبصورت علامات لکھی ہیں۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص توبہ کرے تو اسے کیسے پتا چلے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ یقینی حکم تو نہیں دیا جا سکتا کہ کسی پہ مہر ہی لگ جائے کہ جناب واقعی اس کی قبول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے تو ان کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا، جیسے ایسے بہت سے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایسے واقعات ہیں کہ چند صحابہ سے کچھ معاملہ سرزد ہوا تو اس پر ان کی توبہ کی قبولیت پر آیات اتری، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ توبہ کی قبولیت کی یقینی دلیل ہے۔ تو ایک تو وہ معاملہ ہے، یہ یقین والی صورت، لیکن علامت کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ علامات یہ ہے کہ بندہ جب اپنی حالت و کیفیت یہ دیکھے کہ اس کا نفس گناہوں سے بچا ہوا ہے، اس کے دل سے فخریہ قسم کی خوشی غائب ہے، دل میں خدا کی یاد موجود ہے، نیک لوگوں کی صحبت اسے پسند ہے اور اس میں بیٹھتا ہے، برے لوگوں کی صحبت اسے ناپسند ہے اور اس سے وہ دوری اختیار کرنا شروع کر چکا ہے، اور تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے، یا بس دنیا جتنی ہے نا بس کافی ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں عزت کی زندگی گزار دے میری، بس ٹھیک ہے، اور آخرت کے لیے کیے جانے والے بہت بڑے عمل کو بھی چھوٹا سمجھے، بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی یہ سمجھے آیا پتہ نہیں بس کر دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنا، تو بڑے عمل کو بھی چھوٹا سمجھے اور تھوڑی دنیا کو زیادہ سمجھے۔ اپنے آپ کو یہ دیکھیے کہ خدا کے مقرر کردہ احکام کو پورا کر رہا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، آخرت کی فکر میں مشغول رہتا ہے، اور اپنے ماضی کے گناہوں پہ غمگین اور شرمندہ ہے۔ یہ والی جو کیفیات ہیں، یہ والی جو سوچ ہے، یہ اگر اس میں پائی جاتی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کی توبہ سچی تھی، خدا نے قبول فرما لی، تو یہ توبہ کی علامات ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ توبہ کر لی اور قبولیت کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، یا بالفرض وہ ایک دوسرا میٹر ہے، اس سے ہٹ کر توبہ پر استقامت کیسے ہو، یہ ایک جدا گانا معاملہ ہے کہ توبہ پر استقامت کیسے حاصل ہو۔ اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ اس میں دو چیزیں ہیں، دو بھی کہہ سکتے ہیں تین بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ توبہ پر استقامت کے لیے برے ماحول کو اچھے ماحول کے ساتھ بدلنا ضروری ہے، نیک ماحول کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے عطار کی دکان، جو عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اس کی دکان، کہ وہاں بندہ جا کے خوشبو خریدے نہ خریدے، خوشبو تو آ ہی جائے گی۔ اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی جو ہے وہ بھٹی والا لوہار کہ آنکھ اڑ کے لگے نہ لگے، چنگاریاں تو پڑ ہی جائیں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اچھی صحبت اختیار کرے، یہ توبہ پر استقامت کے لیے پہلی مفید ترین چیز۔ دوسری مفید ترین چیز یہ ہے کہ جن لذت بھرے گناہوں میں مبتلا ہے، جن لذت بھرے گناہوں میں مبتلا ہے، ان کی متبادل حلال لذتیں تلاش کر لے۔ جیسے معاذ اللہ کوئی بد نگاہی کے گناہ میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی زوجہ، اس کی بیوی حلال بھی کی۔ اب اگر اس کو بدل دے گا، ادھر گناہ سے بچ جائے گا، لذت اس کی پوری۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کیوں؟ لذت کے لیے، سرور کے لیے، لیکن شراب حرام، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ کتنے مشروبات حلال قرار دیے، ہزاروں لاکھوں، دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک مشروب ہے جس کی لذت، جس کا سرور، جس سے تسکین اور جس سے فرحت، جس سے تازگی، جس سے فریشنس سب ملتی۔ تو اب کیا ہے کہ اب وہ بد ذوقی کو خوش ذوقی میں تبدیل کرنا ہے، اس غلاظت کو طہارت میں بدلنا ہے، اس گندگی کو ستھرائی میں تبدیل کرنا ہے۔ تو لہٰذا گناہوں سے بچنے اور توبہ پر استقامت کا طریقہ یہ ہے کہ جن گناہوں میں پڑا ہوا تھا ان کو وہ حلال لذتوں میں بدل دیں۔ ایک آدمی کو گانوں کا شوق ہے، گانا گانے کا یا گانا سننے کا، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، اصل تو اس کے اندر وہ لے ہے، وہ ترنم ہے، وہ سر ہے، وہ آواز ہے، وہ نعتوں کے اندر بھی مل جائے گی، وہ حمد کے اندر بھی مل جائے گی، وہ منقبت میں بھی مل جائے گی۔ کتنے گلوکار ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد نعتیں پڑھنا شروع کر دی، حمد پڑھنا شروع کر دی، منقبتیں پڑھنا شروع کر دی۔ یا کتنے ایسے گناہگار ہیں جو پہلے گانے سنتے تھے، گانے چھوڑ کے اس کے بعد اب حمد سننا، نعت سننا، منقبت سننا زندگی میں یہ شامل ہو گیا، یا قرآن کی تلاوت کرنا سننا یہ زندگی میں شامل ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ یہ جو ان بٹوین ڈیوریشن ہوتا ہے، جو درمیان کا زمانہ آتا ہے، یہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، کیونکہ ایک لذت کو یک قدم دوسری سے بدلنا یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑا عرصہ لگتا ہے، تھوڑی سی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آدمی کا ٹیسٹ بدل ہی جاتا ہے۔ ایک آدمی کو یہاں سے اٹھا کے چائنا بھیج دیں، اب وہاں جا کے بولے جی پاکستانی کھانے چاہیے، پاکستانی تو نہیں ملیں گے، اب وہ کیا کرے گا، وہ بولے گا یہ تو مجھ سے نہیں کھایا جا رہا بھائی، یہ نہ نمک ہے، نہ مرچ ہے، نہ اس کے اندر گھی ہے، نہ یہ اس میں روٹی ہے، مجھے گندم کی روٹی چاہیے، مجھے کڑھائی فرائی چاہیے، وہ تو نہیں ملے گا۔ لیکن ہوگا کیا، تھوڑے عرصے بعد آہستہ آہستہ ٹیسٹ بدلتے بدلتے وہی کھانا اس کو لذیذ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی سمپل سی چیز۔ تو لہٰذا جو گناہوں کی لذت ہے اسے جائز لذتوں میں بدل دے تو توبہ پر استقامت مل جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے اوپر پریشر ڈالے، سٹریس ڈالے اپنے اوپر، کیونکہ گناہ یوں آسانی سے نہیں چھوٹتے، مجاہدہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان گناہ والی جو اس کے اندر ایک جو ہے خواہش پیدا ہوتی ہے، اسے ریزسٹ کرے، اس سے مزاحمت کرے اس کے مقابلے میں۔ جب مزاحمت کرے گا، ریزسٹ کرے گا، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک قوت مقابلہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اور یہ گناہ چھوڑنا، گناہ سے بچنا یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تین طریقے ہیں، نیکی والا ماحول اختیار کر لے، گناہ والی لذت کو جائز والی لذت سے بدل دے، اور تھوڑا سا مجاہدہ اور ریزسٹنس اور مزاحمت جو ہے اسے اختیار کریں۔ اب ایک اور کلام، اور یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بحث ہے توبہ کے حوالے سے۔ توبہ کے تین درجے ہیں، ایک ہے توبہ، ایک ہے انابہ اور ایک ہے اوبہ۔ توبہ، انابہ، اوبہ۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ عذاب کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، انابہ یہ ہے کہ بندہ ثواب کی لالچ میں توبہ کرے، اور اوبہ یہ ہے کہ بندہ رب کی عظمت کے پیش نظر گناہ چھوڑ دے۔ ان تینوں کا درجہ یوں اوپر جاتا ہے کہ یہ توبہ ہے، یہ انابہ ہے، یہ اوبہ ہے۔ اوبہ جو ہے یہ بڑے لوگوں کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور یہ جو میں نے اس میں گناہ چھوڑنے والی بات کی ہے یہ تو ایک عمومی ڈیفینیشن تعریف کے اعتبار سے ہے، ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اوبہ، ابواب، یہ لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے، تو وہ گناہ چھوڑنے کے معنی میں نہیں ہے، وہ ان کی توبہ کے حوالے سے ہی ہے، وہ ان کی شان کے اعتبار سے وہ لفظ بیان ہوا۔ بعض بزرگوں نے اس پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ سرکشی کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، کچھ لوگ گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، لیکن جو ابواب ہوتا ہے وہ نیکیاں کر کے بھی خود کو قصوروار سمجھتا ہے، نیکیاں کر کے بھی قصوروار سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ غفلت شعاری میں بھی خوش رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بندگی کی روش جی کر بھی خود کو غافل ہی سمجھتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو نیکیاں نہیں کرتے اور پھر بھی خود کو نیک سمجھتے ہیں، اور ابواب وہ ہوتے ہیں جو نیکیاں کر کے بھی خود کو خطاکار سمجھتے ہیں۔ یہ ابواب کا مرتبہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر ابواب کا تذکرہ اور انابہ کا تذکرہ بھی موجود ہے، چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو انابت کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پر انابت کا تذکرہ۔ اسی طرح تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ تو قرآن مجید کے اندر توبہ، انابہ اور اوبہ، ان سب کا تذکرہ ہے، اور عوام کی جو صفت ہے، عوام کا جو وصف ہے، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن مجید میں بہت جگہ پر مذکور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ اواب، بے شک بہت بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب، کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب مرحلوں سے گزرنے کی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔